الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ یا اکرم الخلق مال یا من الوز بہی سوا کا عند حلول الحادث الاممی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر و انہ خیر خلق اللہ کلہم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا وَغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ فَغْفِرْ لِنَاشِدِهَا وَغْفِرْ لِقَارِئِهَا سَأَلْتُكَ الْخَيْرَ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقات افضل قال جہد المقل وابدا بمن تعول رواہ ابو داود. آج اس ہفتہ وار درس حدیث میں صدقے کا باب جو چل رہا ہے کہ افضل صدقہ سب سے کون سا ہے. صدقہ خیرات سب لوگ کرتے ہیں لیکن افضل صدقہ کون سا ہے, اس میں پہلی فصل گزری ہے اور دوسری فصل شروع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان حق ترجمان سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے, تاکہ جب بھی ہم صدقہ کریں ہمیں پتہ ہو کہ کون سا صدقہ کس وقت افضل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے جو سنن ابو داود میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے. پیچھے آپ بہت ساری حدیثیں سن آئے کہ کون سا صدقہ افضل ہے. مثلا پچھلے درس میں جو سب سے پہلی حدیث بیان ہوئی اس میں بیان کیا گیا تھا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو ان ظاہرن غنن, جو آدمی صدقہ کرے تو اس کے بعد پھر وہ مانگنا شروع نہ کر دے, اتنا صدقہ کرے کہ اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ بچے, یہ نہ ہو کہ زہر کے وقت صدقہ کر دے اور عصر کے وقت پھر وہ پیالہ لے کر مانگنا شروع کر دے. تو تو وہ صدقہ اچھا نہیں ہے. یعنی سارا مال صدقہ نہ کرو, اپنے بال بچوں کے لیے اخراجات کے لیے رکھو, اس حالت میں کہ تم کسی سے پھر ہاتھ پھیلانا شروع نہ کر دو, وہ صدقہ اچھا ہوتا ہے. لیکن ہر سچویشن جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے, عارضی حالات کی وجہ سے کوئی صدقہ کسی سے بہتر ہو جاتا ہے. تو آج کی حدیث میں پھر حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا, وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے حدیث تھی, یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے کہ کون سا صدقہ افضل ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو جہد المقل, یعنی جو آدمی مشقت اور مزدوری کر کے محنت کر کے تکلیف سے پیسہ کما کر لائے اور اس تکلیف سے کمائے ہوئے اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے مال سے اس میں سے کچھ صدقہ کر دے, یہ سب سے افضل صدقہ ہے. دیکھو ایک ہے غنی کا صدقہ کرنا, امیر آدمی کا صدقہ کرنا, ایک ہے غریب آدمی کا صدقہ کرنا. بعض حالت میں امیر آدمی کا صدقہ کرنا افضل ہے, بعض حالت میں غریب آدمی کا صدقہ کرنا افضل ہے. کیسے؟ کہ اگر غریب آدمی امیر آدمی صدقہ کرے تو وہ جب صدقہ کرے تو اتنا مال وہ بچا لے اپنا کہ جس سے وہ خود پھر مانگنا شروع نہ کر دے, اور اپنے مال میں سے کچھ صدقہ کرے اور خود متوکل ہو. اگر سارا بھی صدقہ کر دے, جیسے سیدنا ابو بکر صدیق نے سارا صدقہ کر دیا, لیکن ان کا توکل خدا پر اتنا تھا کہ وہ کچھ بھی ہو جاتا تو پھر باہر نکل کر وہ لوگوں سے سوال نہ کرتے. یہ ہے امیر آدمی کا صدقہ کرنا. اور غریب آدمی کا صدقہ کرنا جو ہے وہ تب افضل ہے جب اس کے بال بچے جو ہوں وہ اللہ پر توکل کر کے وہ بھیک مانگنا شروع نہ کر دے, کیونکہ غریب آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا, تو اس لیے ان کے بچوں کا متوکل ہونا بہت ضروری ہے جن کے لیے وہ کما رہا ہے. تو اپنی محنت مزدوری سے, ہاتھ کی کمائی سے, مشقت سے اگر وہ $40-$50 دن میں کما کر لاتا ہے, اس میں سے اگر وہ $5-$6 صدقہ کر دیتا ہے تو یہ اس کا صدقہ افضل ہے, کیونکہ اس نے محنت مشقت سے کتنے ہی کمائے ہیں جو اس کے بال بچوں کے گزارے کے لیے ہیں, اس میں سے وہ تھوڑا خرچہ ان کا کم کر کے $5-$6 صدقہ کرتا ہے, تو فرمایا یہ بہترین صدقہ. اور دوسرا, جب صدقہ کرے تو کیا کرے, وابدا بمن تعول, ابتدا کرے اپنے رشتہ داروں سے, ان کو پہلے دے. کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی آدمی محنت مزدوری کر کے آتا ہے اور وہ $5 کسی اجنبی کو, کسی جو ہے اس آدمی کو جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہے, اس کو صدقہ کرے تو اس کو اس صدقے کا بہت سارا ثواب ہے. لیکن اگر وہ $40-$50 کما کے لاتا ہے اور ان میں سے $5-$10 وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اپنی بہن, اپنے بھائی, بھتیجے, پانجے اور جو رشتہ دار ہیں, جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کی حالات کمزور ہیں, ان کو دیتا ہے تو اس کو اس سے ڈبل ثواب ہے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ جیسے وہ کسی اجنبی کے پر صدقہ کر رہا ہے تو ایک تو اس کا وہ ثواب ہے کہ یہ صدقہ کر رہا ہے, دوسرا ثواب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھیک مانگنے سے بچا رہا ہے اور ان کے اوپر صدقہ کر رہا ہے, تو رشتہ داروں کو صدقہ کرنا یہ ڈبل ثواب ہے جب وہ اس کے مستحق ہوں. وعن سلیمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ للمسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ, رواہ احمد, ترمذی, والنسائی, وابن ماجہ, والدارمی. یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں، ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، دارمی شریف میں، ان تمام حدیثوں کی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے. یہ بھی وہی حدیث ہے، اسی کی تھوڑی تفصیل ہے کہ حضرت سلیمان بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا یہ ایک صدقہ ہے، اور یہی صدقہ اگر وہ رشتہ دار کو دے، قریبی رشتہ دار کو، تو یہ دو صدقے بن جائیں گے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی. تو اس حدیث پاک سے کیا مسئلہ نکلا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اگر حالات تنگ ہوں تو ان پر صدقہ کرنا، خرچ کرنا، انسان کو اس سے ڈبل صدقے کا ثواب ملتا ہے. اگر ہر آدمی یہی سوچ لے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو غربت سے، تنگ دستی سے، مفلسی سے، سوال کرنے سے میں بچاؤں، اور ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کرنا شروع کر دے، تو دنیا میں کوئی بھی آدمی غریب نہ رہے. وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندي دینار قال انفق ولا نفسك قال عندي آخر قال انفق ولا ولدك قال عندي آخر قال انفق ولا اهلك قال عندي آخر قال انفق ولا خادمك قال عندي آخر قال انت علم رواہ ابو داؤد و نسائی. یہ حدیث پاک، یہ بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک دینار ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ فرمایا، اپنی ذات پر خرچ کر، اپنے پر خرچ کر. کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا لے لے، کھانے کی ضرورت ہے کھانا لے لے، علاج کی ضرورت ہے دوائی لے لے، اور اپنی کسی ضرورت میں تمہیں اگر محتاجی ہے اس کی تو جا، یہ دینار اپنی ذات پر خرچ کر، یہ بہترین صدقہ ہے تیرے لیے. عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے. فرمایا، اپنی اولاد پر خرچ کر، بچوں کو دے، بچوں کی ضروریات پوری کر. عرض کی، میرے پاس ایک اور بھی ہے. فرمایا، اپنی بیوی پر خرچ کر. عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے. فرمایا، اپنے خادم کو دے، جو تیری خدمت کرنے والا ہے اس کو دے. عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے. فرمایا، پھر تو بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اب بینک میں جمع کرا دے، یا یہ جو گنے ہیں ان میں سے کسی کو دے دے، یا کسی اجنبی فقیر کو دے دے، یا کہیں بھی جہاں تو مناسب سمجھتا ہے تو خرچ کر دے. اب یہاں یہ جھوٹ نہیں کہ اس نے کہا میرے پاس ایک دینار ہے، پھر کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے، پھر کہا میرے پاس. یہ ایک فرضی بات ہے کہ ایک شخص سوال کرنا چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہوں تو میں اس کا کیا کروں، تو فرمایا، اپنے اوپر خرچ کر. اس لیے کہ اگر تو فیملی والا ہے، اگر تو گھر بار والا ہے، اور اگر تو ایک فیملی کا ہیڈ ہے، تو اگر تیرا وجود ہے تو اس کے بعد تیرے بچوں کا بھی وجود ہے، بیوی کا بھی اخراجات تو برداشت کر لے گا، خادموں کو بھی دے گا، اور بھی نیک کام میں خرچ کر لے گا، اور اگر تو ہی نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی خرچہ پورا نہیں ہو سکے گا. اس لیے اگر تیرے پاس ایک ڈالر ہے یا کچھ پیسے تھوڑے بہت ہیں، تو سب سے پہلے تو اپنی ضرورت کو پورا کر. ایک آدمی مثلا، اس کو اگر وہ بیمار ہے، وہ خود اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، چند دنوں میں بیماری سے مر جائے، علاج نہ کر سکے، تو بچے بھی محتاج پھریں گے گلیوں میں، بیوی بھی دھکے کھائے گی، خادم بھی دھکے کھائیں گے، تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے جو تو ہے تو اپنا خیال کر تاکہ تو دوسروں کا کفیل ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر پہلا دینار جو ہے تو پہلے اپنی صحت کا خیال کر, اپنی ضرورت کو پورا کر اور خود اس پر اپنے ذات پر خرچ کر. اگر تیرے پاس اس کے بعد دوسرا دینار جو ہے تو اب یہ نہیں فرمایا کہ بیوی پر خرچ کر, کیونکہ بیوی جو ہے وہ سمجھدار ہے, بڑی ہے, وہ خود کسی کے گھر میں محنت مزدوری کر کے کھا سکتی ہے, خاوند کا ہاتھ بٹا سکتی ہے. ہاں جی, اولاد چھوٹی جو ہے وہ کس کے پاس جا کر لے گی؟ تو فرمایا اگر بیوی بھی ہو بچے بھی ہوں تو دوسرے دینار کا حقدار کون ہے؟ بچے. کہ بیوی بڑی ہے, وہ اپنے اخراجات محنت مزدوری کر کے چلا سکتی ہے, صبر کر سکتی ہے. اگر بیوی کو سپوز طلاق ہو جائے تو خاوند پر اس بیوی کا خرچہ نہیں ہے. جب طلاق ہو جائے تو بیوی پر خرچہ, بیوی کا خرچہ خاوند پر نہیں ہے طلاق کے بعد. لیکن طلاق کے بعد جو بچے چھوٹے رہ جائیں گے اس کا خرچہ خاوند کے ذمہ ہے, باپ کے ذمہ ہے. تو اس نے فرمایا تیرے مال کا مستحق تیرے بعد کون ہے؟ تیرے بچے ہیں. بیوی آگے نکاح کر کے اپنی زندگی گزار سکتی ہے, چھوٹے بچے دوسرے آدمی کو اپنا باپ بنا کر اپنا اخراجات پورے نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا اگر تیرے پاس دوسرا دینار ہے تو اپنے بچوں پر خرچ کر. تیسرے مقام پر فرمایا اگر تیسرا دینار اگر تیرے پاس ہے تو وہ تو اپنی بیوی پر خرچ کر, کیونکہ بچوں کے بعد تیرا حق ہے کہ اپنی بیوی کو خرچہ دے, اس کو اس کے اوپر وہ خرچ کر. ہاں اگر اولاد غنی ہے تو پھر بچوں سے پہلے بیوی پر خرچ کرنا اس کے لیے لازمی ہے. اگر بچوں کے پاس جائیداد ہے, ان کے پاس کہیں سے بھی مال آیا ہے جو ان کے اکاؤنٹ میں ہے, تو پھر ان کے اکاؤنٹ سے, ان کے مال سے تو بچوں پر خرچ کر, اور یہ جو تیرا دینار ہے یہ بچوں سے زیادہ مستحق تیری بیوی ہے اس پر خرچ کر. چوتھا دینار اگر تیرے پاس ہے تو اپنے خادم پر خرچ کر. خادم سے مراد ہے کہ جو تیرا نوکر ہے اس پر خرچ کر, جو تیرا غلام ہے اس پر خرچ کر, تیرا گھوڑا ہے تیری خدمت کرتا ہے اس پر خرچ کر, تیرا اونٹ ہے اس پر خرچ کر, تیری سواری ہے اس پر خرچ کر, جو تمہیں کام دیتی چیزیں ان پر خرچ کر. گھر میں یہی لوگ ہوتے ہیں, چونکہ اس صحابی کے والدین نہیں تھے اس لیے والدین کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے. اگر والدین کا ہوتا تو والدین کا حق بہت زیادہ ہے. قرآن فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون, سوال کیا کہ حضور کس خرچ کہاں کروں میں. قرآن فرماتا ہے, پوچھا گیا کہ حضور خرچ کہاں کریں, فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. سب سے پہلے فرمایا کہ بہترین صدقہ تیرا کیا ہے کہ تو اپنے ماں باپ پر خرچ کر, کیونکہ جنہوں نے تمہیں پالا پوسا پڑھایا اس قابل کیا کہ تو اب ان کا خرچ برداشت کر سکتا ہے. والدین تیرے اب بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ تیرے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں, جاب وہ نہیں کر سکتے, مزدوری وہ نہیں کر سکتے, کسی سے وہ مانگ نہیں سکتے. اب جیسے تو بچہ تھا اور تو ان کا محتاج تھا, اب وہ بزرگ ہیں, اب تیرا حق بنتا ہے کہ تو سب سے پہلے ان پر خرچ کر. چونکہ یہاں صحابی کے والدین نہیں تھے اس لیے انہوں نے والدین کا نہیں پوچھا, حضور نے بھی نہیں بتایا. پانچواں دینار کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اب تیری ضروریات جو گھر کی ہیں, جو بہت ضروری خرچے تھے وہ یہی ہیں جو ترتیب ہم نے بتائی. اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب تمہیں اختیار ہے پانچویں دینار کا, تو سیو رکھنا چاہتا ہے تو اس کو آئندہ کے لیے محفوظ رکھ لے, اگر اللہ کے رستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے, کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے, تیری مرضی جہاں تو مناسب سمجھتا خرچ کر دے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیر الناس رجل ممسک بعنان فرسه فی سبیل اللہ. الا اخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها الا اخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به رواه الترمذي والنسائي والدارمي. یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، دارمی شریف میں حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگو میرے صحابہ، کیا میں تمہیں سب سے اچھا آدمی بتاؤں کون ہے؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے. فرمایا، وہ بندہ جو ہر وقت اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر سنبھال رکھتا ہے اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے. یعنی جو وہ شخص جو کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ہر وقت وہ گھوڑے کو تیار رکھتا ہے، اونٹ کو تیار رکھتا ہے، یا اونٹوں اور گھوڑوں کا اگر ٹائم نہیں ہے تو موجودہ دور میں ہر وقت جو ہے وہ چکننا رہتا ہے کہ کسی وقت بھی مجھے اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلنا پڑے تو مجھے دیر نہ لگے، میں تیار ہوں. فرمایا، سب سے اچھا آدمی وہ ہے. چونکہ اس دور میں گھوڑے جو تھے سب سے یہ زیادہ اہم سمجھے جاتے تھے جہاد میں، اس لیے فرمایا کہ ہر وقت اچھا گھوڑا اس کو تیار رکھے کہ یہ نہ ہو کہ جہاد کا اعلان ہو جائے اور وہ کاٹھی لینے کے لیے چلا جائے، جہاد کا اعلان ہو وہ لگام لینے کے لیے چلا جائے، جہاد کا اعلان ہو اور وہ گھوڑا اس کا بھوکا پیاسا ہو، اس وقت ان کے کھانے پینے کے چکر میں پڑ جائے. میرا گھوڑے کو ہر وقت تیار رکھے کہ اللہ کے رستے میں کسی وقت بھی جہاد کے لیے نکلنا پڑے. فرمایا، سب سے اچھا آدمی یہ ہے. آج کے دور میں اگر کوئی بھی مسلمان آرمی فوج ہے تو سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دشمن کو فیس کرنے کے لیے، اپنے ملک سے دور رکھنے کے لیے، دشمن کو اپنی سرحدوں سے دور رکھنے کے لیے ہر وقت ان کی چالوں کو دیکھتا رہے اور بہت ہوشیاری سے رہے تاکہ دشمن مسلمان کے ملک میں گھس نہ آئے. سب سے اچھا آدمی وہ ہے. آج دیکھیے کہ اس دور کے دشمن سے آج کا دشمن، اس کا طریقہ واردات مختلف ہے. اگر آج مسلمان کمزور ہے، اس کا ملک کمزور ہے، اس کا جو دفاعی نظام ہے اگر وہ کمزور ہے، یا مسلمان بیوقوفی سے دشمنوں کو اپنے پاس بلا کر خود سست ہو رہا ہے، تو یہ اچھا آدمی نہیں ہے. اچھا آدمی وہ ہے جو دشمن پر ہر وقت نظر رکھے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیسے ہم پر اٹیک کرنا چاہتا ہے، کیسے ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کس طریقے سے اور کس داؤ سے ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے. تو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دشمن کی ہر چال کو سمجھ کر ہر وقت اس کے مقابلے کے لیے تیار رہے. نبی کریم علیہ السلام کے جملے کتنے خوبصورت ہیں. پھر فرمایا، الا اخبرکم بالذی یتلوہ، میں تمہیں اے میرے صحابہ، میں تمہیں بتاؤں کہ اس کے بعد، فوجی کے بعد، مجاہد کے بعد، تمہیں بتاؤں کون سا آدمی ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہے. فرمائیے یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا، وہ آدمی جو اپنی بکریوں کو لے کر جنگل میں، باہر بیابان میں، پہاڑوں پر، وہاں رہتا ہے اور ان بکریوں کو پالتا ہے، انہی بکریوں سے غذا حاصل کرتا ہے، اپنی فیملی کی ٹیک کیئر کرتا ہے اور اپنا گزر اوقات ان بکریوں کو چرا کر کرتا ہے اور شہروں کے جھنجھٹ میں نہیں پڑتا، شہروں کے پرابلم میں نہیں پھنستا، وہ جنگل میں بکریوں کو لے کر وہیں سے اپنے فیملی کی گزر اوقات کرتا ہے اور انہی بکریوں میں یؤدی حق اللہ فیہا، اور انہی بکریوں میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے، زکات بنتی ہے تو وہ دیتا ہے، صدقات کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ دیتا ہے، دودھ دو کر غریبوں کی مدد کرتا ہے، اپنی فیملی کو پالتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے اور سارے حقوق اللہ کے ادا کرتا ہے، اور شہروں کے جنجال اور چکر میں اور فضول باتوں میں نہیں پڑتا، دین کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی فیملی کو سنبھالتا ہے. فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے جو سب سے افضل ہے. پھر فرمایا الا اخبرکم بشر الناس رجل یسأل باللہ ولا یعطی بہ. بتاؤں کہ تمہیں، یہ تو اچھے آدمی تھے نا، اب تمہیں بتا دوں کہ سب سے برا آدمی کون ہے، سب سے برا آدمی کون ہے. فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا آدمی کون ہے؟ فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے جس آدمی سے، جو آدمی اللہ کے نام پر سوال کرے، ولا یوتی بہی، اور آدمی اس کو کچھ بھی نہ دے. یہ سب سے برا ہے. دو معنی اس کے علماء نے بیان کیے. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ آدمی جو کسی اپنی مجبوری میں، کسی پرابلم میں وہ گرا ہوا ہے اور وہ کسی مسلمان کو کہتا ہے کہ میں بڑی پریشانی میں ہوں، اللہ کے نام پر میری مدد کرو. اب اللہ کا نام اتنا معمولی نہیں ہے کہ آدمی اللہ کا نام سن لے اور منہ موڑ کر چلا جائے. فرمایا جو آدمی اللہ کا نام سنے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نام پر اس سے کچھ مانگا ہے، اس نے $100 مانگا ہے، تو 100 نہیں دے سکتا اس کو، 10 دے دے، 5 دے دے، 5 بھی نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کو دعا کر دے کہ اے اللہ کے بندے دعا کر اللہ میرے حالات بہتر کرے، تو میں اگر توفیق ہوئی تو میں تمہیں دے دوں گا، مجھے معاف کر دے. کم از کم اتنا ہی کہہ دے، کیونکہ اس نے پھر حق ادا کر دیا کہ جس شخص نے اللہ کے نام پر مانگا وہ دے سکتا ہے تو دے دے، نہیں دے سکتا تو کم از کم اس سے دعا لے لے اور اس کو اچھے الفاظ سے واپس کرے. اور اگر سمجھتے ہو آپ کہ وہ آدمی مستحق تو ہے لیکن میں کیوں دوں، اس لیے کہا کہ وہ سب سے برا ہے کہ تو اس آدمی کو دیکھ رہا ہے کہ جو مستحق ہے، اور جس اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کے نام پر 5 بھی نہیں دے سکتا، 10 بھی نہیں دے سکتا، اس لیے یہ شخص برا ہے جو اللہ کے نام کی قدر نہیں کرتا اور کسی کو سارے نہیں تو کم از کم $5، $2، $1 ہی دے دے، اگر نہیں توفیق نہیں اس کے پاس تو کم از کم اس کو زبان سے کہہ دے کہ میرے پاس ہے نہیں، میرے لیے دعا کر. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ سب سے برا شخص وہ ہے جو اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ملتا. اللہ کا نام اس لیے رہ گیا کہ تم اللہ کے نام لے کر تم بھیک مانگو لوگوں سے؟ اللہ کا نام تو اتنا بلند ہے کہ اس کا نام لو یا اس سے مانگو تو کوئی اور چیز مانگو، یہ دنیا جیسی کمینی چیز جو ہے تم اللہ کے نام سے، اللہ کا نام یوز کرتے ہو اس کے لیے، تو اس لیے اللہ کا نام یوز نہیں کرنا چاہیے بیگنگ کے لیے، مانگنے کے لیے، بھیک کے لیے. دوسرا معنی یہ بیان کیا. وعن ام بجید رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد السائل ولو بزلف محرق، رواہ مالک والنسائی ورواہ ترمذی ابو داؤد. مانا اس حدیث پاک کو امام مالک نے اپنے موتا میں، یعنی امام نسائی نے اور امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اور امام ابو داؤد نے اپنے اپنے کتابوں میں اس کو نقل کیا. ام بجید ان کا نام تھا حوا بنت زید بن سکن، یہ انصاریہ صحابیہ تھی. یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، دوبارہ یہ حدیث آئی ہے کہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رد السائل، یعنی اگر سائل کوئی بھی سوال کرنے والا تم سے سوال کرے، مانگے کوئی چیز، تو اس کو خالی نہ موڑو، اور اس کو دو، اگرچہ تم بکری کا کھر جو ہے، پیر کھر جو ہے وہ کھراوڑا جس کو بولتے ہو آپ، یہ بکری کا کھر پکا ہوا، بھنا ہوا، آگ میں جلا ہوا، اگر یہ معمولی چیز ہے، اگر یہ بھی تم دے سکتے ہو تو اس کو دو، لیکن سائل کو خالی نہ موڑو. مقصد کیا ہے کہ ایک آدمی آپ سے جو بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، اگر تم اس کو وہ نہیں دے سکتے تو معمولی سے معمولی چیز بھی تمہارے پاس ہے تو تم اس کو وہ دو، لیکن دو ضرور اس کو خالی نہ موڑو. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعاذ منکم باللہ فاعیذوہ ومن سأل باللہ فاعطوہ ومن دعاکم فاجیبوہ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تكافؤوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافتموه رواه أحمد وأبو داود والنسائي. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من استعاذ منکم باللہ فاعیذوہ، اگر کوئی آدمی پناہ مانگے تم میں سے اللہ کا نام لے کر تو اس کو پناہ دو. مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں، باہر ہیں، کہیں بھی ہیں، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہتا اللہ کے لیے مجھے اس شخص سے بچا لو، وہ مجھے مارتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ کے لیے مجھے آج مرنے سے بچا لو، میرے پاس بھوکا ہوں، کوئی چیز ہے نہیں، میری یہ مجبوری ہے، اللہ کے لیے مجھے پناہ میں لے لو، میری یہ مجبوری دور کر دو ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، میرا نقصان ہو جائے گا. جو آدمی اللہ کے نام پر تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو. تم اس کی مدد کر سکتے ہو، عدالت میں اسے چھڑا سکتے ہو اس کو چھڑاؤ، کھانا دے سکتے ہو کھانا دو، اس کا قرض اتار سکتے ہو قرض دو، اگر کوئی آدمی اس پر سختی کر رہا ہے اس کو تم روک سکتے ہو، سفارش کر کے اس کو روکو. جو آدمی تمہارے پاس آیا ہے ایک پناہ لے کر، سوال لے کر، ایک امید لے کر، اور اللہ کے نام سے وہ پناہ مانگتا ہے، اللہ کے نام سے وہ تم سے مدد مانگتا ہے، تو تم حت الوسا جتنی تم سے مدد ہو سکتی ہے تم اس کی مدد کرو. ومن سأل باللہ فأعطوه، جو شخص اللہ کے نام پر تم سے مانگے اور تمہیں کہے کہ میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، مقروض ہوں، مجبور ہوں، اللہ کے نام، اللہ کے لیے میرا یہ کام کرو، تو تم اس کو دو، جتنا بھی دے سکتے ہو اپنی طاقت کے مطابق اس کو ضرور دو. ومن دعاکم، اور جو شخص تمہاری دعوت کرے کہ قاری صاحب آج ہمارے گھر تشریف لائیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کھانا پیش کریں، ہاں جی آپ ہمارے گھر آئیے، چائے کا کپ پی لیجئے، آج ہمارے گھر یہ پروگرام ہے، آپ تشریف لائیے. اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، فاجیبو ہو، اس کی دعوت کو رد نہ کرو، اس کی دعوت کو قبول کرو. ومن صنع علیکم معروفا، جو شخص تمہارے ساتھ اچھا کرے، ایک آدمی اس نے تمہاری مدد کی، ایک آدمی نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، ایک آدمی نے تمہیں اچھی نصیحت دی، ایک آدمی نے تمہارا اچھا مشورہ کیا، ایک آدمی نے تمہارے لیے کوئی بھی اچھا کام کر دیا، فکافئوہ، اس کے اچھے کام کا بدلہ اچھے کام سے دو، یعنی اس کی وہ نیکی یاد رکھو، اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس کو ڈنگ نہ مارو، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کام کے بدلے میں اس کی پوری مدد کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تَكَافِئُوهُ، اور اگر تم اس کی بھلائی کا بدلہ نہیں دے سکتے ہو، اس نے بہت اچھا کام کیا، آپ اس جیسی نیکی نہیں کر سکتے ہو، اس جیسی بھلائی نہیں کر سکتے ہو، اس جیسی مدد نہیں کر سکتے ہو، فدعو لہو، کم از کم اس کے لیے دعا کر دو کہ اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر دے، رب تعالیٰ تیری مشکلیں آسان فرمائے، جیسے تو نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے اللہ تیرے ساتھ بھلائی کرے، اس طرح کی دعا ہی کر دو۔ حتی ترو ان قد کافتموہ، حتی یہاں اتنی بھلائی کرو اس کے ساتھ کہ دیکھنے والا یا وہ خود جو ہے اس کو محسوس ہو جائے کہ میں نے جو اس کے ساتھ بھلائی کی ہے، اس نے اس کے جواب میں میرے ساتھ جو کچھ ہی اچھائی کر سکتا تھا اس نے اچھا کیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے اور تم کہو کہ تو اس بھلائی کو یاد رکھے گا، تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ تو اس کو یاد رکھے گا، ایسا نہیں۔ فرمایا اچھائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اب اس حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص تم سے پناہ مانگے تم اس کو پناہ دو، لیکن یہ ذاتی معاملات میں، ذاتی دینی معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ اگر شریعت کے خلاف اس نے کوئی کام کیا ہے اور اس پر شریعت حد لگاتی ہے تو تم سفارشیں کرتے پھرو جی اس کو چھوڑ دو، فرمایا یہ نہیں۔ آپ کو یاد ہے نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں ایک عورت تھی جو قریش کے قبیلے سے تھی، قبیلہ بنی مخزوم سے، فاطمہ اس کا نام تھا، اس نے چوری کی، نبی کریم علیہ السلام نے آرڈر دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، چوری کی اس نے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تو بڑے خاندان کی عورت ہے، بڑے قبیلے کی عورت ہے، ان کا تو ناک کٹ جائے گا، بیزتی ہو جائے گی۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر کہ اور کوئی شخص حضور کو نہیں کہہ سکتا، حضرت اسامہ سے حضور کو بہت پیار ہے، ان کو بھیجتے ہیں کہ جا کر سفارش کریں کہ اس کی سزا معاف کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم تو فاطمہ مخزومیہ کے بارے کہتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی یہ فعل سرزد ہو تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو جو پناہ مانگتا ہے اگر وہ ذاتی معاملات ہے، مثلا کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا ایسے کوئی معاملہ ہے جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، ذاتی معاملات ہیں، اور دوسرا آدمی جو ہے اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، تو تم اسے سفارش کر سکتے ہو یار اس کو معاف کر دے، اس سے غلطی ہو گئی، چل اس کا منہ نہیں میرا منہ دیکھ لے، ہاں جی اتنی کمیونٹی ہے اس کو آپ کو منت کر رہی ہے، ترلے کر رہی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ ذاتی معاملات میں پناہ کوئی مانگتا ہے تو تم اس کو دو، شرعی معاملات میں نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، یا دوسرا کہا جو دعوت کرتا ہے اس کی دعوت کو قبول کر لو، جو تمہارے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، اور ایسی بھلائی کرو کہ جو اس کو نظر آئے کہ اس شخص نے میرے ساتھ اچھی بھلائی کی ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو دعا دے دو، یہ نہ ہو کہ تم بھلائی کرو، کوئی بھلائی کرے اور تم اس کو ڈنگ مارو بعد میں، ایسا کام نہیں کرو۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسأل بوجه اللہ الا الجنۃ رواہ ابو داؤد۔ اس میں تھوڑی اور وضاحت آ گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نام پر بالکل نہ مانگا جائے، اگر مانگنا چاہتے ہو تو اللہ سے جنت مانگو۔ یعنی یہ فرمایا کہ اللہ کے نام پر، یعنی کہ اللہ کے نام پر مجھے $2 دے دو، اللہ کے نام پر مجھے فقیر کو روٹی کھلا دو، اللہ کے نام پر مجھے کپڑا دے دو۔ یعنی اللہ کے نام کو تم کپڑے اور روٹی اور اس $2 کے لیے تم استعمال کرتے ہو۔ ہاں جی اللہ کے نام سے اگر مانگنا ہے تو کہے اے اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ مجھے جنت عطا فرما. اے اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ مجھے جنت عطا فرما. اب خیال میں آتا ہے کہ اللہ کے نام جب صحابہ نے حضور سے مانگا تو صحابہ نے تو حضور کو مانگا, حضرت حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے جب آپ نے پوچھا کہ حضور آپ نے پوچھا کہ سل یا ربیعہ, ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے, تو انہوں نے کہا حضور مجھے اپنی معیت عطا فرما دو کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. ہاں جی, تو اگرچہ انہوں نے حضور کو مانگا لیکن حضور کو بھی تو جنت میں مانگا نا, تو جنت مانگی کہ مجھے جنت دے دو اور مجھے اپنی میت دے دو, کہ حضور کی میت جنت میں ملے گی تو جنت مانگی انہوں نے. تو اللہ کے نام سے اگر مانگنا ہے تو اللہ سے ہی جنت مانگو, اللہ سے ہی جنت مانگو, یا حضور سے جنت مانگو کہ کیوں حضور تقسیم فرمانے والے ہیں نا, حضور سے مانگنا اللہ سے ہی مانگنا ہے. اور اگر تم آدمیوں سے مانگو تو آدمی تمہیں جنت تھوڑی دے سکتے ہیں, تو آدمی سے نہ مانگو, اللہ سے ہی مانگو اور جنت مانگو. اللہ کے نام کو معمولی کاموں کے لیے استعمال نہ کرو. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کو معمولی کاموں کے لیے, دنیاوی کاموں کے لیے, ان چیزوں کے لیے استعمال نہ کرو. الفصل الثالث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینۃ مالا من نخل وکان احب امواله الیہ بیرحا وکانت مستقبلۃ المسجد وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب من ماء فیها طیب. قال انس رضی اللہ تعالی عنہ فلما نزلت هذه الآیات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب مالی الی بیرحا وانها صدقۃ للہ ارجو برہا وزخرہا عند اللہ فضاحا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث و راک اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخ بخ ذالک مال رابح وقد سمعت ما قلت وانی ارا ان تجعلها فی الاقربین. فقال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقسمها ابو طلحہ فی اقاربه وبنی یمه متفق علیہ. حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ حضور کے عظیم صحابی ہیں, جی نہیں وہ صرف طلحہ, ایک ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ, یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور یہ جو ابو طلحہ ہیں یہ انصاری ہیں اور یہ اور ہیں ابو طلحہ. یہ ابو طلحہ وہ ہیں جن کا ذکر 28ویں پارے سورہ حشر میں آتا ہے کہ جب وہ حضور کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ نے فرمایا کہ کسی کے پاس کھانے کا ہے مہمان کو لے جاؤ, تو کسی کے پاس نہیں تھا. یعنی یہ حالت تھی صحابہ کی اس وقت, ہماری طرح نہیں تھے کہ گھر لے جائیں گے تو پتہ نہیں گھر ہمیں بھی داخل ہونے دے گا کوئی یا نہیں, پاس تھا ہی نہیں کچھ. تو حضور نے اپنے گھر میں بھیجا کہ جاؤ ہمارے جو 9 گھر ہیں کسی کے پاس کچھ ہو, تو ایون دودھ کا پیالہ بھی نہ ملا, ایک مٹھی جو بھی نہ ملی گھر سے. تو پھر آپ نے ایک حضرت ابو طلحہ, یہ ابو طلحہ جو ہے ان کا حضور میں لے جاتا ہوں, گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. تو گھر جب لے گئے تو بیوی سے کہا کہ یہ حضور کا مہمان ہے, تو گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. صرف بچوں کا کھانا پڑا ہے، جو بچوں کا سیریل جو بھی کھانا اس وقت تھا بچوں کا ہے، تو فرمایا کہ ان کو تھپ کر سلا دو، ان کو بھوکا سلا دو، ان کو بھوکا سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو اور وہ مجبور کرے گا مجھے ساتھ کھانا کھانے کے لیے، تو بتی ٹھیک کرنے کے بہانے بتی کو بجھا دینا تاکہ میں ہاتھ کھانے کو لگا کر ایسے منہ کرتا رہوں گا، میرے ساتھی کو پتا چلے گا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں لیکن میں کھاؤں گا نہیں، میرے مہمان کا کھانا ہے وہ کھا لے گا، اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی کیا، بچوں کو سلا دیا گیا، بتی کو بجھا دیا گیا، یہ خالی ہاتھ پھیرتے رہے، منہ ہلاتے رہے، مہمان نے کھانا کھایا، جب صبح حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے آتے ہی فرمایا، اے ابو طلحہ اللہ تعالیٰ آپ کی مہمانی سے بہت خوش ہوا۔ پہلے خبر حضور کو اللہ نے دے دی، ہاں جی، جس میں آتا ہے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ مہمانوں پر دوسروں پر اتنا خرچ کرتے ہیں، اگرچہ اپنی ضرورت تھی تو اپنی ضرورت کو پیچھے رکھتے ہیں اور مہمان اور دوسرے آدمی کی ضرورت کو مقدم سمجھتے ہیں، وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ ایثار کرتے ہیں اور اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ آیت ان کی شان میں نازل، یہ ابو طلحہ ہے۔ تو یہ ابو طلحہ جو تھے، حضرت انس کہتے ہیں کہ انصار میں مدینہ پاک میں سب سے زیادہ مالدار اور باغات کے لحاظ سے حضرت ابو طلحہ تھے، کھجوروں کے باغ ان کے تھے، اور سب سے زیادہ جو خوبصورت اور سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ جو زیادہ پیسے والا اور زیادہ مہنگا باغ تھا وہ بیرحا تھا۔ بیرحا کہاں ہے؟ بیرحا یہ ایک کنواں ہے جو اب مسجد نبوی شریف میں ہے۔ اس وقت میں نے اس کی زیارت کی ہے غالباً 1982 میں، اس کنویں کی، جب مسجد نبوی شریف باب مجیدی تک تھی اور اس کے سامنے بازار تھا، بازار کے سامنے یہ کنواں تھا جس پر پلائی ووڈ لگی ہوئی تھی، اس وقت یہ بند ہو چکا تھا، کنواں تھا لیکن پلائی ووڈ سے بند کیا جا چکا تھا، پاکستانی ہوٹل ہوتا تھا اس وقت، اس کے ساتھ یہ کنواں تھا، تو یہ سارا اس وقت یہ باغ ہوتا تھا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں۔ بیرحا، بیرحا اس لیے کہتے ہیں کہ ہا اس آدمی کا نام تھا جس نے اس کنویں کو کھودا تھا، تو معنی کیا ہوا، ہا کا کنواں، یعنی ہا نے کھودا تھا نا، تو ہا آدمی نے کھودا تھا تو اس کے نام پر یہ کنواں مشہور ہو گیا، تو جس باغ میں تھا اس پورے باغ کا نام ہی بیرحا بن گیا۔ تو ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ ہا کا کنواں جس نے کھودا تھا اس کے نام پر مشہور ہو گیا، دوسرا محدثین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ بیرحا کہتے ہیں کھلی زمین کو، تو یہ چونکہ بہت کھلی زمین پر باغ تھا، بڑا اچھا باغ تھا، بہت سارے درخت تھے، اس کی کثرت کی وجہ سے اور کھلا ہونے کی وجہ سے، کھلی زمین ہونے کی وجہ سے اس کو بیرحا کہتے تھے۔ یہ حضرت ابو طلحہ کا باغ تھا اور سب سے زیادہ گنا، زیادہ پھل اس میں تھے۔ انہوں نے وہ واقعہ نہیں لکھا لیکن ہم نے اس لنتنا لڑبرا والی آیت کی تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ حضرت حضور علیہ السلام جب آپ چاہتے تو چونکہ مسجد نبوی شریف کے سامنے تھا تو اس کا پانی بہت اچھا تھا، تو آپ اس میں تشریف لے جاتے، پھل بھی کھاتے اور آپ اس کا میٹھا پانی بھی آپ تناول فرماتے، نوش فرماتے۔ حضرت ابو طلحہ ایک دن اس باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر نفلی نماز ہوگی کیونکہ فرضی نماز تو مسجد سامنے تھی، وہاں پڑھتے ہوں گے، نفلی نماز پڑھ رہے تھے، پرندہ اڑا اور وہ باہر نکلنے کی اس نے باغ سے کوشش کی لیکن باغ اتنا گنا تھا کہ پرندہ ان ٹہنیوں میں پھنس گیا اور باہر نہ نکل سکا، تو اس کے پروں کی پھڑ 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 کی آواز جو تھی اس نے حضرت ابو طلحہ کی نماز میں خلل ڈال دیا. جب نماز میں خلل آیا جیسے ہمیں خیال آ جاتا ہے ہاں جی کہ دوسری رکعت میں کہ آج کتنی بکری ہوئی ہے, ہاں جی آج کسٹمر ماشاءاللہ اچھے آئے ہیں, آج 5,000 کا بزنس ہوا ہے, آج جو ہے $150 کی بکری ہوئی ہے, آج اتنے مریض آ گئے ہیں, آج اتنے گاہک آ گئے ہیں, آج اتنے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں, جیسے ہم خوش ہو جاتے ہیں نا اور رکعتیں بھول جاتے ہیں, ہاں جی کہ دوسری ہے یا تیسری ہے, اور پھر مسئلہ پوچھتے ہیں جی اب پتہ نہیں کتنی پڑی ہے امام صاحب کیا کریں. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانو جب نماز پڑھ رہے تھے تو پرندہ باہر نہ نکل سکا اور آپ بھول گئے. آپ نے نماز مکمل کی اور کہا کہ یہ باغ میری نماز میں مخل ہوا ہے, اس کو میں اللہ کے رستے میں صدقہ کر دوں گا. ہاں جی آج ہم صحابہ پر ہاتھ ڈالتے ہیں, ہاں جی ان کی بات کرتے ہیں, ان پر اعتراض کرتے ہیں, کون سا مائی کا لال ہے جو نماز میں بھولا ہو اور کہے کہ میں نے یہ سارا بزنس اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیا, یہ میری نماز میں مخل ہونے کا سبب بنا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے. باغ صدقہ کرنے کا ارادہ فرما لیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سارے باغوں میں سب سے اچھا باغ یہ ہے اور میں اس کو اللہ کے رستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے ہاتھ پر یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں, آپ جہاں چاہیں اس کو آپ صدقہ کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی یعنی سبحان اللہ دیکھیے ہم سے بھی کوئی مسئلہ پوچھے, ہاں جی عمران صاحب کہیں جی میں $5,000 صدقہ کرنا چاہتا ہوں, تو میں یا میرے ساتھی کیا کہیں گے, جو ہمارا مدرسہ ہے نا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے, چاہے کوئی دیوار بھی وہاں نہ ہو, ہے نا. اب کسی سے مسئلہ پوچھ لیں وہ کہے گا جی ہاں بہت اچھی بات ہے, اگر کچھ اور بھی ہے تو ساتھ ملا لو, پانچ یوں کرتے ہو ساتھ صدقہ کرو, اور جو ہے نا ہمارا مدرسہ یا ہماری مسجد یا ہمارا یتیم خانہ یا ہماری آرگنائزیشن کیا بات ہے, سب سے جو ہے نا سب سے اچھی وہ ہے, اس کے اکاؤنٹ میں داخل کرا. نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت ابو طلحہ آئے, حضور میں آپ کے ہاتھ پر میں نے صدقہ کر دیا, آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں, میں نے اپنی طرف صدقہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیری بات سن لی ہے, تو مجھے نہ دے, بہتر ہے کہ تو اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دیں, بہتر ہے کہ اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دیں کہ تاکہ ان کو فائدہ پہنچے, صدقہ بھی ہو جائے گا اور ان کو فائدہ پہنچے گا. تو اس بارے میں حدیث ہے وکان احب اموالہ الیہ بیرحا, اور حضرت ابو طلحہ کے جو سب سے اچھے مال تھے ان مالوں میں جو سب سے اچھا مال تھا وہ باغ بیرحا تھا. وکانت مستقبلۃ المسجد, اور مسجد نبوی شریف کے بالکل فرنٹ پر تھا, جیسے ہم نے عرض کیا کہ وہ مال مسجد وہ باغ جو تھا مسجد نبوی شریف کے سامنے تھا. اب جو ہے جب مسجد بڑی ہے تو میں آپ کو بتاؤں وہ کہاں ہے, کہ جب آپ فرنٹ والے دروازے سے جب آپ داخل ہوتے ہیں مڈل والے دروازے سے جو بڑے تین دروازے ہیں اس میں اگر داخل ہوں, آپ داخل ہوتے ہی آپ کے لیفٹ سائیڈ پر جو سب سے پہلا جو ہے نا حصہ جو بنا ہوا ہے جہاں نماز لوگ پڑھتے ہیں, درمیان میں آگے چل کر جانے والے لوگوں کے جہاں زمزم کے مٹکے پڑے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ لیفٹ کی طرف جو ہے نا جو پلر ہیں کارپیٹ کے نیچے ایک گول جو ہے ایک رنگ کے پتھر لگے ہوئے ہیں اور وہاں لکھا ہوا یہ بیرحا ہے, وہ مسجد نبوی شریف میں اب آ چکا ہے اور وہاں نشان لگایا گیا کہ یہ بیرحا ہے. اگر آپ کو اتفاق ہو کبھی تو آپ کبھی جب وہ صفائی کریں کارپیٹ اٹھا کر اس بالکل پہلے حصے میں لیفٹ والے میں اس میں دیکھیں بیرحا لکھا ہوا ہے اور سرکل کیا ہوا ہے, یہ وہ کنواں ہے. یا اسی طرح اگر آپ مصر جائیں تو جو مصر کی جامع مسجد ہے مسجد عمر بن عاص, جو فاتح مصر ہیں صحابی رسول حضرت عمر بن عاص, ان کی جو مسجد ہے اس کے اندر وہ کنواں ہے جس سے صحابہ وضو کیا کرتے تھے، وہ کنواں بھی اب بند ہے اور اس پر بھی جو ہے نا بند کر کے انہوں نے اس پر لکھا ہوا کہ یہ کنواں ہے جہاں وہ اس وقت صحابہ کرام وضو کیا کرتے تھے. یہ نشانیاں ہیں جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ مسجد کے سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوتے اور اس کا میٹھا پانی آپ نوش فرمایا کرتے تھے بڑے شوق کے ساتھ. حضرت انس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کے رستے میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی اگر جو روٹیاں ہیں ان کے اندر بو پڑنے لگے تم کو یہ جا کر مسجد میں دے دو، اگر سالن جو ہے اس خراب ہونے لگے تم کو کسی فقیر کو دے دو جا کر، اور اگر تمہارے پھٹے پرانے کپڑے جو تمہیں پورے نہ آ سکیں ہاں جی تو تم کہو کہ اب کلازٹ میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس کو جا کر کسی فقیر کو دے دو تو پھر ثواب بھی اتنا ہی ملے گا. قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارے پاس بہترین سوٹ ہیں تو تم اگر ان میں سے سب سے اچھا سوٹ کسی فقیر کو پہناتے ہو تو پھر تمہیں اس کا ثواب اسی طرح ملے گا جتنا تم نے اچھی چیز دی ہے. اور اگر تم گھر میں کھانا کھلاتے ہو یا کسی کو کھلاتے ہو تو تم فقیر کو اگر وہ کھانا کھلاؤ جو تم بھی کبھی کبھی کھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس طرح کا اجر عطا فرمائے گا. پر تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اچھا ما. اور یہ صحابہ کی شان تھی جو اس پر عمل کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم سب سے اچھا مال محبوب مال اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو، اور میرے سارے باغوں میں سب سے اچھا باغ جو ہے وہ بیرحا ہے. اور یا رسول اللہ انا صدقت للہ تعالی، میں نے اس کو اللہ کے رستے پر صدقہ کر دیا. بلکہ جو میں نے پڑھا ہے وہ تفسیر میں وہ یہ تھا کہ پہلے انہوں نے صدقہ کر دیا اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت ابو طلحہ کی یہ شان ہے کہ انہوں نے سب سے پسندیدہ مال صدقہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے اچھی چیز کہ اگر کوئی نیکی پانا چاہے تو جیسے ابو طلحہ نے بہترین مال صدقہ کیا ہے، جو شخص اس کی طرح اچھا مال صدقہ کرے گا محبوب مال صدقہ کرے گا وہی نیکی کو پائے گا. حضور یہ صدقہ ہے اللہ کے لیے. اب اگلا جملہ سنیے، ارجو بر رہا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی یہ میری نیکی قائم رہے، میں چاہتا ہوں یہ میری نیکی قائم رہے. وزخ رہا عند اللہ، اور اللہ کے پاس یہ میری نیکی ذخیرہ بن جائے، یعنی بڑھتی جائے بڑھتی جائے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ نیکی بن جائے اور یہ ذخیرہ بن جائے اللہ کے خزانے میں. تو اس کا طریقہ یہ ہے فضاحا یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، یا رسول اللہ اس کو اپنے ہاتھ سے، آپ اپنے ہاتھ سے اس کو صدقہ کریں جیسے اللہ آپ کو اس کا رستہ دکھائے. یعنی جو اللہ چاہتا ہے اس اللہ کی رضا آپ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور آپ اللہ کی رضا کے مطابق اس کو جیسے چاہیں آپ صدقہ کر دیں. آج ہم دیکھتے ہیں نا جی زید نے زکات دینی ہے، زید نے صدقہ دینا ہے، زید نے کوئی اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے، زید نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے، تو وہ کسی بزرگ کے پاس آ کر اپنے پیر اپنے استاد اپنے امام کے پاس آتا ہے جی میں نے یہ چیز دینی ہے تو یہ آپ نے اور جہاں آپ مناسب سمجھیں آپ وہاں خرچ کر دیں. یہ ماخذ ہے حدیث کا کہ صحابی نے اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں دیا کہ وہ بہتر جانتے ہیں کہاں صدقہ کرنا ہے. اور آج عام آدمی جو ہے وہ ایک امام پر اپنے پیر پر اپنے استاد پر اپنے شیخ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں، میں اس چیز کو اپنے شیخ اپنے استاد اپنے امام کے ہاتھ پر رکھتا ہوں، وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ یقیناً اچھی جگہ پر خرچ کرے گا. یہ ماخذ ہے اس حدیث کا، اس بات کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ، عربی میں بخ بخ جو ہے نا یہ بڑا خوشی کا لفظ ہوتا ہے، جب کوئی آدمی خوش ہوتا ہے نا تو حضور خوش ہوئے، کیا بات ہے بہت اچھا کام کیا تو نے. بخ بخ یہ کلمہ ہے رضا کا محبت کا، یعنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا کام کیا تو نے. ذالک مال رابح, اے ابو طلحہ یہ تو نے جو کام کیا ہے نا اس کا اللہ کے نزدیک بڑا نفع ہے. اس کا ظاہر ہے کہ جو سب سے اچھا مال ہے جب اچھا مال خرچ کیا تو نفع تو ہوگا, میں اس کا سب سے زیادہ اس کو نفع ملے گا تمہیں. وقد سمعت ما قلت, اب حضور فرماتے ہیں سنیے, آپ نے فرمایا اے ابو طلحہ میں نے سنا جو تو نے کہا, تو نے صدقہ کر دیا, میرے ہاتھ پر رکھ دیا, اللہ کے ہاں ذخیرہ چاہتا ہے, نیکی چاہتا ہے, بہت اچھا مال ہے اور اس کا بڑا نفع ہے اللہ کے ہاں, لیکن جو تو نے کہا میں نے سنا. وَإِنِّي أَرَى, میرا مشورہ یہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں, میری رائے یہ ہے, ان تجعلها فی الاقربین, اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہوں, اس کو اپنے رشتہ دار, یعنی امام اور شیخ کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ سب سے اس آدمی نے جس محبت سے یہ صدقہ پیش کیا ہے اس کی بیسٹ جگہ کون سی یہ صدقہ کرنے کی. اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی, اب امام صاحب کی ذمہ داری شروع ہو گئی, اب اس شیخ کی ذمہ داری شروع ہو گئی, اب جس کے ہاتھ میں دیا اب اس کی ذمہ داری شروع ہو گئی. میں چاہتا ہوں کہ تم اقربین میں خرچ. حضرت ابو طلحہ عرض کرتے ہیں افعلوا یا رسول اللہ, جیسے آپ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اقربین میں تقسیم کر دو, ٹھیک ہے ان میں کر دیں, لیکن آپ کریں, میں آپ جیسے آپ فرماتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو طلحہ نے تقسیم کر دیا اس کو اپنے اقارب میں, رشتہ داروں میں, اور کون رشتہ دار, و بنی امی ہی, جو سب سے زیادہ دشمن سمجھے جاتے ہیں چچا کے بیٹے. چچا کے بیٹے کیا لگے, کزن, یعنی کزن سے ہم کتنا بھاگتے ہیں, کزن سے ہم بھاگتے ہیں, اور حضور فرماتے ہیں اقارب میں تقسیم کرو, اور اتنا مال, خوبصورت مال جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ یعنی اپنے کزنوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. آج دیکھیے کوئی بھی ہم میں سے, مجھے لے لیجئے, زید عمر بکر کو لے لیجئے, بڑے سے بڑے متقی آدمی کو لے لیجئے, کزن کو کوئی آدمی ہوا لگنے دیتا ہے اپنے بزنس کی؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, پھر نیکی بھی تو نہیں پا سکو گے نا. آج تم اگر 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اگر تم ایسی باتوں پر عمل کر لو تو وہی تقوی اور پرہیزگاری اور وہی دعا کی قبولیت آج بھی لوٹ آئے گی. آج بھی وہ دین ہے, آج بھی وہی اللہ ہے, آج بھی اسی رسول کا حکم چل رہا, ہم بدل گئے ہیں. تو انہیں تقسیم کر دیا, اور ان میں لینے والے کون تھے, حضرت حسان بن ثابت, ان کو حصہ ملا. ہاں جی, جو نعت خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, حسان بن ثابت, ان کو حصہ ملا. اور ابی بن کعب جو امام اور قاری تھے رمضان شریف کی تراوی کے, ان کو حصہ ملا, وہ ان کے رشتہ دار تھے. اچھا, اب یہاں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک روایت یہ آتی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے, تو انہوں نے کیا کیا کہ مال کو ان کا مالک نہیں بنایا, اس باغ کا کزنوں کو مالک نہیں بنایا, ان کو ان کا متولی بنا دیا کہ یہ میں نے صدقہ کیا, یہ آدھا حصہ جو ہے اتنا حصہ یہ حسان بن ثابت کا, اتنا حصہ جو ہے ابی بن کعب کا, اتنا حصہ فلاں کا, اتنا حصہ فلاں کا. اب وہ اپنے اپنے حصے سے جتنی آمدنی آتی وہ خود بھی لیتے اور اس کو آگے صدقہ بھی کرتے. تو یہ ہے تولیت, یعنی ان کو متولی بنا دینا. اور دوسری روایت یہ آتی ہے کہ انہوں نے اتنے اتنے حصے کا مالک بنا دیا, بالکل ان کو کہا تم اس کے مالک ہو. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ مالک بنایا یا متولی بنایا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اس باغ کو خرید لیا اور خرید کر وہاں بلڈنگیں بنائی, اپنے مکان بنائے. ہاں جی, تو جو وقف کا مال ہوتا ہے وہ بک نہیں سکتا, وقف کا مال بک نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا, اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے وہ اپنے کزنوں کو، دوستوں کو، سب کو انہوں نے ان کا مالک بنا دیا کہ یہ تمہاری پراپرٹی ہے، تم اس سے کھاؤ، تم اس کو بیچو، تم اس کو صدقہ کرو. تو پھر تب ہی وہ بیچ سکتے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے خرید لیا اور خرید کر وہاں مکان بنا دیا. ایک بات یہاں علماء نے اور لکھی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی پراپرٹی کو یا کسی بزنس کو صدقہ کرے، اللہ کے لیے وقف کر دے، تو وہ کیا کرے؟ اچھی چیز ہے. مثلا کیا نام ہے آپ کا؟ یوسف صاحب. یوسف صاحب چاہتے ہیں کہ ایک مکان جو ہے وہ مسجد کو وقف کر دیں. ہاں جی، مسجد کو وقف کر دیں. انہوں نے مسجد میں وقف کر دیا. یا ایک بلڈنگ ہے، وہ چاہتا ہے کوئی آدمی مسجد کے لیے وقف کر دیں. تو اب وقف جو ہے چند سال تو چلے گا، اور چند سال کے بعد وہ جو ہے نا، جب چند سال گزریں گے تو وہ آدمی، دوسرا آدمی اپنے قبضے میں کر جائے گا اس کو. یعنی وہ جو ہے نا، وہ مسجد کی پراپرٹی نہیں رہے گی، وہ لے جائے گا اس کو. تو بہترین طریقہ انہوں نے کیا بتایا کہ جب تم وقف کرو تو وقف ایسے کرو کہ اس کے اوپر مینار بنا دو، گنبد بنا دو، اس پر سائن لگا دو کہ ہر آدمی کو پتا چلے کہ یہ چیز مسجد کے لیے وقف ہے، تاکہ کل کوئی آدمی اس پر قبضہ نہ کر سکے. کیونکہ اگر کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ پراپرٹی یوسف صاحب نے وقف کی ہے اور اس پر کوئی نشان نہیں ہے، صرف مسجد کا امام جانتا ہے یا یوسف صاحب جانتے ہیں، تو جب یوسف صاحب ادھر ادھر ہوں گے تو وہ پراپرٹی امام صاحب کے پاس چلی جائے گی، وہ وقف نہیں رہے گی. وہ قبضے، جیسے وقف چیزوں پر قبضے ہوتے ہیں، قبضے ہوتے چلے جائیں گے. تو کیا علماء نے لکھا کہ جب بھی کوئی چیز وقف کرو اس کو ایسے پکے طریقے سے کرو کہ جس کے اوپر بورڈ لگ جائے، جس کی ڈیڈ ایسی ہو جائے کہ وہ مسجد کے نام کی ہو جائے، اس پر کوئی مینار بن جائے، اس کی کوئی ایسا چیز بن جائے کہ ہر بچے کو پتا ہو کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے، تاکہ اس پر کوئی آدمی قبضہ نہ کر سکے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقات ان تشبع قبضا جائعا، رواہ البیہقی فی شعب الایمان. آخری حدیث ہے اور بہت خوبصورت حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین صدقہ کیا ہے؟ باب ہوئی ہے بہترین صدقہ کیا، اور آخری حدیث ہے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے جگر کو سیر کر دو. کسی بھوکے جگر کو، یعنی جگر سے مراد ہے کہ جو ہر وہ جانور یا ہر وہ انسان جو بھوک پیاس محسوس کرتا ہے، ہاں جی، جس کو تم پیٹ بھر کر کھلا دو تو وہ سیر ہو جائے، مطمئن ہو جائے. کسی بھی، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کو سیر ہو کر کھانا کھلا دو تو یہ افضل صدقہ ہے. فرمایا افضل انتشبیا قبدن جائن، جس کا بھی جگر ہے، جس کو بھی بھوک لگتی ہے، جس کو بھی پیاس لگتی ہے، جو بھی روزی اور غذا کھا کر زندگی جو ہے بچا سکتا ہے، اس کو کھلانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے. کیا مطلب؟ آپ باہر نکلے، آپ سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے لیے مجھے ایک ڈالر دے دو، میں نے کھانا کھانا. اگر چل دفاع، تو عیسائی ہے، تو ہندو ہے، تو یہودی ہے، تو مسلمان نہیں ہے، تو افضل صدقہ نہ ہوا. افضل صدقہ کیا ہے کہ کسی کو بھی بھوک لگے تم اس کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، نو میٹر وہ یہودی ہو، ہندو ہو، مشرق ہو، عیسائی ہو، جس کو بھی بھوک لگتی ہے تم اس کی بھوک مٹاؤ، یہ سب سے افضل صدقہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے نہیں کہ جو بزرگان دین ہمارے ہیں، بابا صاحب جب آئے یا داتا صاحب آئے یا جتنے بھی یہ بزرگ خانقاہیں جتنی ہیں، آپ وہاں دیکھتے ہو کہ وہاں کون کون کھانا کھاتا ہے، وہاں مسلم، غیر مسلم، سارے کھا جاتے ہیں. کسی نے یہ منع نہیں کیا کہ یہ ہندو کھا رہا ہے، یہ عیسائی کھا رہا ہے، یہ یہودی کھا رہا ہے، یہ دریا کھا رہا ہے، یہ سکھ کھا رہا ہے. کسی کو بھی لنگروں میں، یا اگر تم صدقہ کرنا چاہتے بہترین صدقہ، تو جس کو بھی بھوک لگے اور وہ ضرورت مند ہو اس کی بھوک مٹاؤ، یہ افضل صدقہ ہے. انسان، جانوروں کا ذکر نہیں ہے، جانور کو اگر بھوک لگے تم اس کی بھوک مٹاؤ، اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ پرندوں کو لوگ دانہ ڈالتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، لوگ جو ہے بلیوں کو کھلاتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو کھلاتے ہیں، تو یہ بھی ہے کہ ان کو بھی بھوک لگتی ہے، یعنی اور بلی کو باندھا تھا عورت نے جہنم میں گئی، اور کتے کو پانی پلایا تھا تو عورت جو ہے وہ گنہگار عورت جنت میں چلی گئی. تو جانوروں کو پلانا کھلانا موزی جانوروں کو نہیں ہے کہ آپ سانپ کو پالو، ان کا تو حرم میں بھی قتل جائز ہے، حرم شریف میں احرام کی حالت میں بھی. تو جو جانور نقصان دینے والے ہیں ان کو پالنا ان کو کھلانا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ جانور جو منافع بخشتے ہیں جن سے نقصان نہیں ہے ایسے جانوروں کو پلانا کھانا یہ نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے. اب یہاں سے اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ جب کوئی صاحب جاتے ہیں مکہ معظمہ مدینہ منورہ تو لوگ کہتے ہیں جا کر مدینہ منورہ کے کبوتروں کو یہ دانہ ڈال دینا، تو جائز ہوا یا ناجائز ہوا؟ ہاں جی، کیونکہ جانوروں کے اور پرندوں کے کھانے کا انتظام اگر کوئی کرتا ہے تو حدیث کہتی ہے کہ یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. اگر کوئی کہہ جی آپ یہاں مدینہ پاک کے کبوتروں کے لیے دانہ کیوں بھیجتے ہیں، حدیث کہتی ہے جس کو بھی بھوک لگتی ہے اس کو کھانے کا انتظام کرو. کبھی آپ نے دیکھا آپ نے دانے پھینکی اور کبوتر کے ہم نہیں کھاتے، وہ کھاتے ہیں، کھا کر جاتے ہیں، تو یہ بہترین صدقہ ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو حدیث پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه ونور عرشه وزينه فرشه وقاسم رزقه محمد وعلى اله وصحبه امين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.